بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللهم الدائم على أعطاه ما دعا الله من الأمن إلى يوم لقاء الله خب ما بحث قيامت رو دنبال میکردیم تا رسیدیم به مبحث حبت و تکفیر
بسم الله الرحمن الرحیم ہماری گفتگو جو قیامت کے بارے میں جاری تھی اس میں ہم اس جو مراحل بیان کر رہے تھے حبت اور تکفیر سیئات کے چیپٹر تک آ چکے ہیں
حبت رو گفتیم کہ چیئے
ہم نے حبت کا معنی بھی آپ کے سامنے بیان کیا
گفتیم دو قسم حبت مد و حبت غیر مد
اور اس میں یہ بھی بیان کیا تھا ہم نے کہ حبت کی دو قسمیں ہیں حبت محض اور حبت غیر محض کے نام سے بیان کیا
و حبت هم معناش باطل شدن و نابودی عمل بود
اور حبت کا جو ہم نے معنی بیان کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ عمل بالکل ختم ہو جائے
اما تکفیر تکفیر در رابطه با سیئاتی است که انسان انجام میده
تکفیر کا تعلق ان برائیوں سے ہے جو انسان انجام دیتا ہے
انسان ها در طول زندگیشون خواه ناخواه تخلف‌های از عوامل شرعی و نواهی شرعی دارن
معمولا انسان چاہیں یا نہ چاہیں اپنی پوری زندگی میں بعض اوقات ان سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہوتا ہے یا جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا
کافر داریم مشرک داریم مسلمان داریم مومن داریم مختلف ہم اہل کتاب داریم
انسانوں کی قسمیں بھی ہیں کافر ہیں مشرک ہیں اہل کتاب ہیں
موجباتی برای تکفیر این گناهان هست که در هفته قبل خدمت برادران مقداری عرض کردیم
اور ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو گناہ ہوتے ہیں انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان کی تکفیر یعنی ان کو دوبارہ سے ختم کر کے آپ کی
پوشاندن
چھپانا ہے تکفیر کا عادت چھپانے کے معنی میں ہم نے لکھا تھا
یکی از چیزایی که باعث پوشاندن گناه میشه ایمان آوردن کافر مشرک میاد ایمان میاره و خود ایمان آوردن باعث این میشود که گناهان قبل از ایمان آوردنش پوشیده بشه
پس تکفیر کا مطلب یہ ہوا کہ جو گزشتہ برائی تھی اس کو چھپا دیا جائے اس کے جو ہم نے عوامل بتائے تھے کتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز خود ایمان لانا ہے جو مشرک یا کافر افراد ایمان لاتے ہیں محض ایمان لانے سے تکفیر سیئہ ہوتی
ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم کہ ہفتے قبل جب
ہفتے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے گفتگو کی تھی اس میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جس میں قرآن نے بیان کیا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے گناہوں کو چھپا دیں گے
دوم کشتے شدن در راہ خدا مسلمانی در راہ خدا کشتے می شود مثل صدر اسلام مثل عاشورا
دوسرا راستہ کہ جس کی وجہ سے گزشتہ گناہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے چھپ جاتی ہے وہ چیز وہ خدا کی راہ میں قتل ہونا ہے
اگر کسی در راہ خدا به شهادت رسید گناہانی که در قبر انجام داده اینا پوشیده میشه
جو شخص بھی خدا کی راہ میں مارا جائے اس کے گزشتہ گناہوں کو چھپا دیا جاتا ہے
این هم به آیات استدلال کردیم آیاتش رو نمی کنیم چون طولانی میشه
اور اس کے لیے بھی ہم نے قرآن سے دلیل پیش کی تھی آیت لے کے آئے تھے اب ہم نہیں پڑھ رہے اس کو
سوم چیزی که باعث تکفیر گناهان میشه اجتناب از کبائر
اور تیسری چیز جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ جو تکفیر سیئات کا سبب بنتی ہے یعنی گزشتہ گناہوں کو چھپنے کا سبب, وہ گناہان کبیرہ سے دوری ہے.
اگر کسی قدرت این رو پیدا کند که از گناهان کبیره چشم پوشی کنه و مرتکب نشه, گناهان صغیرش رو میبخشن.
اگر کوئی
پوشونند,
اگر کوئی اتنی اپنے اندر ہمت پیدا کر لے کہ گناہان کبیرہ سے اجتناب کرنا شروع کر دے, تو نتیجے میں جو اس کے صغیرہ گناہ ہیں خدا ان کو چھپا دیتا ہے.
دستگاہ خدا حساب کتاب داره.
خدا اند عالم کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب کتاب ہے.
چهارمین چیزی که باعث تکفیر میشه و باعث پوشوندن میشه توبه.
اور چوتھی چیز تکفیر سیئات کا سبب بنتی ہے وہ توبہ ہے.
منتب توبہ یہ واقعی
لیکن سچی توبہ.
در آیه شریفه که در هفته قبل خوندیم, یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا,
جس کو ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جو قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والوں توبہ کرو, سچی توبہ, ناصح توبہ کرو. اور جب تم توبہ نصوح کرو گے تو انقریب خدا جو ہے تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا, تمہیں جنت میں داخل کر دے گا.
راجے بے توبے با سرعت زیادی خدمت دوستان مطالبی رو در هفته قبل داشت.
گذشته هفته هم نه جب توبه کے باب میں آئے تھے تو تیزی کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں باتوں کو عرض کیا تھا.
دو تا روایت براتون خوندیم, یه روایت کوتاه و یک روایتی که ابو حمزه سمادی از آقا زین العابدین و سید الساجدین سلام الله علیه نقل کرد.
اور آیت کے علاوہ جو ہم نے دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی, ان میں ایک چھوٹی روایت تھی اور ایک نسبتاً تولانی روایت تھی کہ جس کے راوی ابو حمزہ سامانی تھے, جنہوں نے چوتھے امام سے روایت کو نقل کیا تھا.
کہ دیگه ما ان رو اعادہ نمی کنیم,
اور آج ہم ان کی تکرار نہیں کریں گے.
این محصل یا خلاصه مباحث تقریباً دو ہفته است.
یہ جو آپ کے سامنے میں نے خلاصہ عرض کیا تقریباً جو دو ہفتے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کا خلاصہ.
اما دلم میخواد امروز مقداری بیشتر راجع به بازگشت به سوی رب الارباب صحبت.
آج بھی میرا دل مائل ہے کہ میں زیادہ وقت اس باب میں لگاؤں کہ خداوند عالم کی طرف انسان کو پلٹنا چاہیے,
مقداری با خدا آشنا بشیم, رفیق بشیم, برگردیم به سوی او,
تاکہ ہم خدا سے آشنا ہو سکیں, اس کو کچھ پہچان سکیں, اس کی جانب پلٹ سکیں.
از فرارمون دست برداریم,
جو ہم خدا کی بارگاہ سے فرار اختیار کرتے ہیں اپنے اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں.
عزیزان من, خدا ایک قلب صاف و شفاف و ایک جان غیر آلوده و طیب به همون داده.
عزیزوں, خداوند عالم نے ایک انتہائی پاک و پاکیزہ دل اور صاف و شفاف روح کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے,
به همه داده.
ہم سب کو خدا نے سب عطا کیا.
هر کسی که برش اطلاق انسان آدم می شود, این خصوصیت را و این قابلیت رو خدا در وجودش نهاده.
جس جس کے اوپر بھی آدم کا لفظ اطلاق کیا جا سکتا ہو, آدم کا لفظ منطبق ہو اس سے, اس کو خدا نے صاف و شفاف پاکیزہ دل اور روح عطا کی.
به ابی جهل, به ابی جهل داده, به ابو لهب داده, به یزید داده, به اوباما داده, به جناب آقای بوش داده, به همه داده.
یعنی جس جس کے اوپر بھی آدم, لفظ آدم کا اطلاق ہوگا اس کے پاس یہ چیز ہوگی. اب جو نام آما نے لیے, یزید کے پاس بھی, حتی ابو جہل, ابو سفیان, آج کے دور میں اوباما بوش کے پاس بھی, یعنی ہر آدم کے پاس یہ صفت تھی.
جانی قلبی صاف شفاف طیب غیر آلوده,
پاک و پاکیزہ, صاف شفاف, اور ایک ایسا دل خدا نے عطا کیا ہے ہر آدم کو کہ جو آلودہ نہیں تھا کسی چیز.
این فرش به کافر خدا یہ قلب کافر داده باشه و این جان کافر داده
باشه, اینطور نہیں. ایسا نہیں کہ خداوند عالم نے کسی کافر کو جو دل دیا وہ بھی کافر دل دیا تھا, اس کی روح بھی کافر تھی, ایسا نہیں تھا.
و به اون مسلمانه قلب تسلیم شده داده میشه
اور مسلمانوں کے سینے میں اس نے ایک ایسا دل رکھا تھا جس میں تسلیم ہونا تھا اس
طرح همین اختلافی که در مراتب مسلمان ها هست در مراتب دیگر انسان ها با مسلمان ها هست مختلف همه
یہ جو اختلاف ہمیں مسلمانوں کے درمیان نظر آتا ہے یہ اختلاف ہر جگہ ہر زمانے کے انسانوں میں ہے
ان اختلاف رو ما میسازیم ان مراتب رو ما میسازیم
یہ جو اختلاف ہمیں نظر آتا ہے مختلف مسالک نظر آتے ہیں مختلف درجے نظر آتے ہیں لوگوں کے یہ اختلاف ہم نے خود بنایا ہے
خب یک قلب شفاف سالم
خدا نے ایک پاک و پاکیزہ صحیح و سالم دل عطا کیا ہے
ہمیں دادے
سب کو عطا کیا ہے
به همه داده
هر آدم کو عطا کیا
خدا جویی خدا خویی را به همه داده
اس کے ساتھ ساتھ خدا تک پہنچنے کی طلب خدا طلبی یہ بھی خدا نے ہر انسان میں رکھی ہے
حتی کفار و مشرکین هم الان قوه قابلیت استعداد خدا خواهی و خدا طلبی داره چون نمرده
حتی وہ لوگ کے جو آج بھی کفر کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے اندر بھی خدا طلبی کا جذبہ مرا نہیں ہے
خب چی میشه کہ ما اینطور بگیم
کیا حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مختلف ہو جاتے ہیں کوئی خدا کی طلب میں لگ جاتا ہے کوئی خدا سے منحرف ہو جاتا ہے
یکی میشه او یکی میشه او چرا؟
ان اختلافات کا کیا سبب ہے؟
ان اختلافات رو خودمون داریم با انتخاب خودمون انتخاب میکنیم
نکتہ یہ ہے کہ یہ جو اختلافی راستے ہیں ان اختلافی راستوں کو ہم اپنے اختیار سے انتخاب کرتے ہیں
حالا یہ قلب شفاف صاف ہمیں داده
پس نتیجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ایک پاک صاف صحیح سالم دل ہر آدم کو عطا کیا ہے
ایک روایتی از جناب باقر العلوم سلام الله علیه الله
صلی علی محمد و آل محمد
که ما من شیء افسد للقلب من خطیئه هیچ چیزی فساد انگیزتر از خطیئه و گناه برا قلب نیست
پانچویں امام سے حدیث نقل ہے کہ دل کو فاسد کرنے والی کوئی شے بھی ایک برائی اور گناہ سے بڑھ کے نہیں ہے
دکتر میگه سیگار نکش عرق نخور چه نکن چه نکن کلسترولت بالا نره تریگلیسیریدت بالا نره چرا؟ چون رگهای قلب که چهار تاست منسد میشه
مثلا ڈاکٹر آتا ہے میڈیکل سائنس کی دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ سگریٹ نہ پیئیں آپ جو ہے وہ ایسی چکنائی سے پرہیز کریں کہ جس سے آپ کو کولیسٹرول کا خطرہ ہو رگیں چاہ رہے ہیں آپ کی مین اس میں ایسا نہ ہو کہ بلاکیج ہو جائیں ساری چیزیں ہوں کیوں کیونکہ دل کی رگیں محدود ہیں
عضلات قلب ضعیف میشے یہ مرتبہ سوپ میکن
آپ کا دل کمزور ہو جائے گا نتیجے میں اٹیک ہو سکتا ہے
گناہ با جان تو کہ حقیقت دوست ہمیں کارو انجام
یہ جو ڈاکٹر نے آپ کو دل کی نسبت سمجھایا ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں ورنہ دل کا حملہ ہو سکتا ہے اسی طرح انسان کی جان پر بھی کچھ چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں جو گناہ ہیں
رگ جان اچمی گیرے
آپ کی جان کی رگوں کو بند کر دیتا ہے گناہ
عضلات جانت آلوده میشه سم گناہ
آپ کے دل جو مسلز ہیں ان کو یہ جان کے جو مسلز ہیں اس کو گناہ خراب کر دیتا ہے کمزور کر دیتا ہے
اما با یہ گناہ نہ ان القلب ليواقع الخطيئه قلب و جان با گناه روبرو میشه
یہ کیا ہوتا ہے کہ جب دل اور یا ہمارا جو جان ہے وہ گناہوں کے آمنے سامنے ہو جائے
میمونه گناہ این گناہ میمونه تکرار میشه تکرار میشه حتی تقلب علیه
یعنی ایسا نہیں کہ پہلے گناہ میں یہ ہو یہ اس وقت جب انسان گناہ کا عادی ہو جائے اس کی جان کے سامنے ہمیشہ گناہ موجود رہے نتیجے میں کیا ہوتا ہے گناہ اس پر غالب آ جاتا ہے
فَيَسِيرُ أَعْلَى وَأَسْفَلَهُ وَمَا قَلْبُكَ مِنْ مَنْكُوس
اب جب گناہ مستقل ہماری روح اور جان کے سامنے ہے اور ہم اس سے لڑ نہیں پا رہے نتیجے میں گناہ غالب آیا نتیجہ نکلا کہ جو اعلیٰ چیز تھی وہ اسفل کی
جانی کہ مال اون عالم بود ملکوتی بود میشه یک چیز اسفل و سافلین
پس وہ جان اور وہ روح کے جو اعلیٰ علیین سے تعلق رکھتی تھی اسفل سافلین کی طرف سفر کر جاتی ہے
پس ببینید قلب وضعیت و جان وضعیت اینچنینی پیدا میکنه
پس ہماری روح اور جان ایسی کیفیت میں آ جاتی ہے
باز امام باقر سلام مبارک. فرمود هیچ انسانی نیست الا این که در قلب او یک نکته درخشنده بیضا موجوده.
پنجمه این مانگی ایک روایت ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک چمکتا ہوا سفید نکتہ موجود ہے.
یعنی چھے؟ یعنی قلبی داده است که استعداد این رو دارد که نورانی یه نورانی بشه.
یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ خدا نے ہر انسان کو ایسا دل دیا ہے جس میں نورانیت کی طرف بڑھنے کا قابلیت چھپی ہوئی ہے.
پس قلب من و تو قابلیت این رو دارد که نورانی یه نورانی بشه.
بس ہمارا دل، آپ کا دل اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ فقط نور میں سفر کر سکے.
نورانی بشه یعنی چه؟ این بماند، واقعا توضیح میخواد.
اس کی البتہ وضاحت چاہیے کہ نور میں سفر کر سکے، نورانی ہو جائے پورا قلب، اس سے کیا مراد ہے؟
اینکه به پیغمبر اکرم گفته میشه به نور و علی مرتضی گفته میشه به نور، مسئلهش همینه بابا.
یہ جو امام علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ نورانی پہ کرتے نورانی حسیت، یہی مسئلہ ہے.
جانی دارن که سراسرش روشنائی،
یعنی ان کی روح و جان مکمل نور کے اندر ہے.
خب فَإِذَا عَذْنَبَ ذَنْبًا، اگر یک آدمی پیدا شد گناهی رو انجام داد.
پانچویں امام کی حدیث چل رہی ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے نور کا. اب امام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے
میشے ایک دونے نقطے سیاہ.
اب اس گناہ کے نتیجے میں اس نورانی نقطے کے مقابلے میں ایک سیاہ نقطہ بھی پیدا ہو جاتا ہے.
ببینید سیگار میکشی قلبت سیاہ، رنگ میکشی.
آپ سگریٹ پیئیں گے آپ کے پھیپھڑے، آپ کا دل متاثر ہوگا.
ہرچ بیشتر خسارت بالا،
جتنی زیادہ پیئیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوتا چلے جائے گا.
فین تمادا فی الذنوب، اما اگر آمد گناہ رو تکرار کرد. آخه گناہ خودش برای بعضی مزه داره دیگه، تکرار و تکرار.
پہلے گناہ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دل میں ایک سیاہی کا ایک نقطہ پیدا ہوا. جب گناہوں کو تکرار کرتے رہے
بے جائی میرسد کہ اون سفیدی دیگه پیدا نمیشه و نارو میشه.
جب گناہوں کی تکرار بڑھتی رہی نتیجے میں وہ سفیدی اس سیاہی کے اندر دب گئی، ختم ہو گئی.
اینجا پس ہر کسی ہم به اندازه مبتلا،
پس ہر انسان اپنے اپنے مطابق کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہے.
توبه رو قرار دادن برای این که من و شما دیگران بیان پاکسازی کنن خودشون رو، پالایش کنن خودشون رو.
چونکه هر انسان بہرحال کسی نہ کسی طرح مبتلا ہے برائی میں، گناہ میں، اسی لیے خداوند عالم نے توبہ کے دروازے کو ہمارے لیے کھولا ہوا ہے تاکہ ہم اپنی نورانیت کو واپس حاصل کر سکیں.
یادمون باشه اگر بنا شد سیاهی همه قلب رو بگیره دیگه نمیتونه برگشت کنه. در این روایت ها
بس ایک نکته کی جانب توجه ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ہماری کیفیت ہو جائے گی، یہ سیاہی جو ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی پورے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر پلٹنا ممکن نہیں ہے حدیث کے مطابق.
حالا ما میدونیم خودمون چی کار حاصل،
ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے.
خب میخواییم پالایش کنیم خودمون رو،
اب ہم اپنے آپ کا تصویہ کرنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں.
این جانی که مقدارش ممکن سیاه شده باشه این سیاهی رو برطرف کنیم.
یعنی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ امکان ہے کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہماری روح، ہمارا دل سیاہی کا شکار ہو گیا، کچھ نہ کچھ اس کو صاف کرنا.
چجور برطرف کنیم؟
کیسے سیاہی کو دھویں اپنے اندر سے؟
من دو تا روایت از آقا امیر المومنین براتون میکنم.
میں امام مولا علی سے دو روایت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں.
الان دارم اطباء متخصص قلب میگن اگر کسی سیگار میکشیده سه ماه سیگار نکشه اون آثاری که سیگار در بدن داشته تقریبا از بین میره.
کہتے ہیں کہ آج بھی جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو سگریٹ پینے والے انسان ہیں اگر یہ 3 مہینے کے لیے سگریٹ چھوڑ دے تو اس کا دل جو سگریٹ پینے کے نتیجے میں خراب ہوا تھا ایسا ایسا ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آئی
بھی کہ ہم یہ دنے بکشم بابا میشہ 20 تا دیکھے خدا خیرت بدے.
یعنی انسان ایک ایک کر کے یہ عادت ڈالتا ہے، اپنے آپ کو عادت ڈالتا ہے کہ ایک پی لیتا ہوں ایک پی لیتا ہوں.
کرتے کرتے مولا فرمود ان التوبه یجمعها ستت اشیاء.
امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ چھ چیزوں کا مجموعہ ہے.
الماضی من الذنوب الندامه، بر گناہان گذشته پشیمان میشه.
بس توبہ کے چھ ارکان سمجھ لیں، چھ چیزوں کا مجموعہ. پہلا رکن یہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ گناہوں پہ نادم و پشیمان ہو.
خدا یا آن سے کی اختار قبل کرده ام هیچ گزشتہ نادم نادم.
یعنی انسان سچے دل سے کہ خدا یا جو مجھ سے کام ہو گیا اس پہ انتہائی شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں.
ولی الفرائض الاعادہ، فرائضی که به جا نیاورده، نمازش، زکاتش، خمسش، حجش، چه میدونم بر به والدینش، تربیت اولادش، تا آخر یکی دوتا نیست. ما فقط بعضی از مواقع تو همین چیزای دم دستی داریم میگردیم که فریضه چیه؟ مسائل اجتماعی فریضه بعضی از جا. خب
دوسرا رکن توبہ کا، اپنے جو فرائض، جو فرض چیزیں تھیں، واجب چیزیں تھیں اور ان کو ادا نہیں کیا تھا ماضی میں، ان کو ادا کرنا ہے. پھر اگر ارشاد فرمایا مثلا فرائض میں جیسے ہم کہتے ہیں اگر نمازیں نہیں پڑھی تھی، نماز پڑھنا ہے، روزے چھوڑ دیے تھے روزے رکھنے، حج واجب تھا نہیں کیا وہ کرنا ہے. پھر ایک نقطے کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ معمولاً فرض اور واجب صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے، جیسے نماز، روزہ، حج اور خمس، یہ چیزیں نہیں. فرائض اس سے بڑھ کر ہیں. اجتماعی کام نہیں کیا، کر سکتے تھے، صلاحیت تھی، فائدہ پہنچا سکتے تھے، نہیں پہنچایا، اب اس کا اعادہ ضروری.
ورد المظالم، بله ما مظلمه دیگران بر ذمه مونه. بچه بودیم، تکلیف نداشتیم، دادیم شیشه کسی رو شکستیم، اینا باید رد کنیم.
دوسری چیز جس کو رد مظالم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تیسری چیز، تیسرا رکن توبہ کا، کہ رد مظالم، جس کا ہم نے کوئی کسی بھی طرح سے نقصان پہنچایا ہو اس کے نقصان کا جبران کرنا رد مظالم کہلاتا ہے.
مستحیل خصوم با کسی درگیر شدیم.
چوتھا رکن، اگر ہم نے کسی سے لڑائی اور جھگڑا کیا ہے اس سے جا کے حلالیت طلب کرنا.
تو مسئلے اقتصادی درگیر شدیم، تو مسئلے علمی درگیر شدیم،
کسی بھی عنوان سے، پیسے کے معاملے میں کسی سے جھگڑا کیا، حتی علمی مطلب کی بنیاد پر کسی سے جھگڑا کیا، کسی بھی عنوان سے جھگڑا کیا، اس کی حلالیت طلب.
یہ کسی مقاله، چون ببینید دوزی ها مختلف ها، درگیری ها مختلف ها. بعضی ها فرض میرن تو سبزمندی دوتا گوجه فرنگی میدن.
چوری کی بھی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، درجات ہوتے ہیں. مثلا بعض لوگ جاتے ہیں ٹھیلے سے دو ٹماٹر اٹھا لیتے ہیں،
میرے تو تاریخ رو دینا جراب می دوسته.
کوئی تاریخ روڈ کی دکان پہ جاتا ہے جراب اٹھا لیتا ہے، دکاندار کی نگاہ سے بچتے ہیں.
تو خونه با خانوادهش برام میکنه خصومت کردن و دعوی کردن،
یا اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے.
تو مسائل اجتماعی اونطور میکنه،
اجتماعی مسائل میں بھی
سیدھا مسائل. حتی من به شما بگم تو مسائل علمی هم ببین مقالاتی نوشته میشه، الان کپی رایت که باش برورد میشه سرش دوزی کردن بعضی ها تو مسائل علمی.
اور یہ جو چوری ہے یہ فقط اشیاء تک نہیں ہے، حتی علمی مطالب، علمی گفتگو کے اندر بھی چوری ہے. جو کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے آج اسی وجہ سے کہ لکھتا کوئی اور ہے، کاپی کوئی اور کرتا.
بله خب رد مظالم،
بس چوتھا رکن ہے توبہ کے لیے رد مظالم، جو کسی کا نقصان پہنچایا اس کا جبران کرنا.
یا آقای آمده بود از متخصصین در ایران کلومن، گوه من یه مقاله در رابطه با مرض قند نوشتم فلانی برداشته به نام خودش. بله ابتدایت هاشون زده به نام خودش توی جورنال علمی چاپ کرده، چکارش کنه؟
کہتے ہیں کہ ایران میں جب میں تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا، اسپیشلسٹ تھا. اس نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ میں نے ڈائبیٹک کے اوپر ایک تحقیق کی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں اس تحقیق کو شامل نہیں جاتا، میرے ایک کلیگ نے اس تحقیق کو چوری کیا، میرا آگے پیچھے سے نام ہٹا کر اس کی ابتدا اور انتہا کو چینج کر کے اپنے نام سے چھاپا. یہ ظلم ہے،
یہ ظلم ہے. خب بس استحلال
الخصوم
با اینایی که خصومت پیدا کردید، همسایه، برادر، دایی، خاله، چه میدونم رفیق، همسایه، هم محلی، هم شهری، هم سازمانی، تو مسائل فرض ببرمید همین مسائل حالا سازمان هایی که هست با هم در خب بابا برید خصومت حلیت به طلبید.
بس چوتھا رکن توبہ کے لیے کیا ہے کہ جو آپ نے جھگڑا کیا آپس میں، لڑائی جھگڑا ہوا کسی بنیاد پر، اس کے لیے حلالیت طلب کرنا، کہتے ہیں مجھے حلال کر دینا، مجھے معاف کر دینا، معافی طلب کرنا. اشارہ فرما لیں کہ ہر معاملے میں، چاہے گھر میں کیا ہو، دوستوں سے کیا ہو، بزنس میں کیا ہو، یا حتیٰ ہمارے جو کام ہیں جس میں مختلف آرگنائزیشنز ہیں، مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، یہاں پہ حلالیت چاہیے.
نہیں میری مگر وہ عمل پہ اسلام عمل بشے چھ خواہد شو،
ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر اسلام پر عمل ہونے لگے تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا،
ہمیشہ بہشت مشے،
یہی دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی.
ایک آغای بودے در قزوین، از علماء قزوین، اس محمد قزوینی،
قزوینی تهران کے نزدیک ایک شہر ہے، اس کے ایک عالم کا واقعہ بیان کرتا
ہے. ایشون معاصر بوده با مرحوم فیض کاشانی،
اور یہ مرحوم فیض کاشانی کے ہم عصر میں تھے.
میاد در قوم، ظاہرا چون فیض مدت قوم بوده، میاد در قوم مباحثه ای با فیض میکنه و یکی دو روز هم طول میکشه برمیگرده میره قزوین.
مرحوم فیض کاشانی کچھ عرصہ قوم میں بھی رہ چکے ہیں، تو یہ جو قزوینی عالم تھے یہ قوم آئے اور یہاں مرحوم فیض کاشانی کے ساتھ ان کا بحث و مباحثہ ہوا، اس کے بعد واپس قزوین چلے گئے. کافی تقریباً 50 مائل کا فاصلہ ہے. اور جب یہ اپنے شہر پہنچ گئے جو قزوین ہے، قوم سے تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہوئے، تو یہ یعنی میں نے جو کہا 4 گھنٹے، آگا نے کہا کہ 4 گھنٹے گاڑی سے لگتے ہیں، وہ اس وقت گدھے پہ بیٹھ کے
آئے،
یعنی کتنے 4 دن کا سفر طے کر کے وہاں پہنچ رہے. قزوین پہنچ گئے، قزوین پہنچ کے ان کو احساس ہوا کہ نہیں، اس معاملے میں جو ہماری بحث ہوئی تھی مرحوم فیض حق پر تھے.
برمی کرتے از قزوین، میاد در خونه مرحوم ملا محسن فیض رو میزنه با این جمله، یا محسن قد اتا کلم سین.
یہ عالم دین جو قزوین سے گئے تھے دوبارہ، جب ان کو احساس ہوا قزوین پہنچ کر کے غلطی میری ہے، مرحوم فیض کا نقطۂ نگاہ صحیح تھا، واپس پلٹے، فیض کے گھر پہ پہنچے، جب دروازہ کٹکھٹایا اور مرحوم فیض باہر نکل کر آئے، تو انہوں نے وہ جملہ پڑھا جو ہم نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، یا محسن قد اتا کل مسی، اے نیکی والے تمہارے سامنے گناہگار آئے ہیں.
آیا یہ قرار میکنیم ما؟
یعنی ہم واقعا ایسے ہم کرتے ہیں، اپنے جھگڑوں میں اس طرح سے پیش آتے ہیں دوسرے کے؟
اگر بنا باشه یہ مردم یہ جامعه عادت کنن به این مسائل چه میشه؟
اگر لوگ ان چیزوں کو عادی بن جائیں جو اسلامی تعلیمات ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟
گلستان نمیشه، بهش نمیشه.
نہیں سمجھتے آپ کہ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل ہونا شروع ہو جائے تو یہ دنیا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی؟
وَأَن تَعْزِمَ عَلَىٰ أَن لَا تَعُودْ.
اور پانچواں رکن یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے جس سے آپ پشیمان ہیں، اس پہ دوبارہ پلٹنے نہ پلٹنے کا پکا ارادہ ہو، عزم کیا ہو.
آقا میگو آقا کی گفته نمیشه سیگارو ترک کرد، من تا بال 70 بار ترک کرد.
ایک آدمی کہتا تھا کہ کون کہتا ہے کہ سگریٹ نہیں چھوڑی جا سکتی، میں نے 70 مرتبہ چھوڑ چکے دیکھ چکا ہوں.
محرم توبه کردن اون همینطوره،
ہماری بھی توبہ ایسی سگریٹ پیتے والے کی طرح جسے 70 بار چھوڑ کے گیا، 70 بار پریکٹس کر چکا ہوں چھوڑ دیں گے.
وَأَن تَذِيبَ نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، این که خودت رو، نفس یعنی بدن، این رو ذوب کنی در طاعت خدا.
اور چھٹا رکن ہے کہ اپنے نفس کو جس پر آنے کا بدن، اس سے مراد ہے خدا مند عالم کی اطاعت کے سانچے میں اس کو ڈھال دینا.
کما ربیتہا فی معصیت اللہ،
کس طرح سے اس کو خدا کی اطاعت کے سانچے میں ڈالنا، جیسے اس کو تم نے گناہوں کے سانچے میں ڈالا ہوا تھا.
بلے تو با خودت کاری کردی کہ خودت رو اصلا تربیت کردی به این کی گناہ بکنی،
یعنی تمہاری عادت ثانوی بن گئی تھی گناہ کرنا، تم نے اپنے آپ کو ایسے پروان چڑھایا تھا کہ گناہ تمہاری گھٹی کے اندر پڑ گیا تھا، اب اپنی گھٹی چینج کرو اطاعت خدا کی گھٹی کو.
وَأَن تُزِيقَهَا مَرَارَةَ طَاعَات، به خودت سختی اطاعت از خدا رو بچشونی.
اور اس کے بعد خداوند عالم کی اطاعت میں جو سختی ہے اس کا مزہ چکھاؤ اپنے آپ کو.
کما عزقتہ حلاوت المعاصی,
بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے نفس کو گناہوں کا مزہ چکھایا تھا.
پس توبہ, توبہ که باعث تکفیر گناه میشه این نیست که شما فقط بگی استغفرالله.
پس توبه که جو گناهوں کی بخشش اور پوشش کا سبب بنے گی وہ توبه یہ نہیں کہ انسان فقط زبان سے کہ استغفرالله.
درها بعضن بعضی ها در حال گناه کردن میگن استغفرالله, داره گناه میکنه.
یعنی اس کی مثال ایسے کہ بعض اوقات بعض لوگ گناہ کرتے ہوئے استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں, گناہ کر رہے ہیں زبان سے استغفر اللہ کا.
خدا خیرت بدے, چه بازی تو داری انجام میدی,
تم کیا کھیل کر رہے ہو, خدا کے ساتھ مذاق کر رہے ہو.
داره گناہ میکنه, ہین گناہ کردن یا استغفر اللہ,
گناہ کے دوران کہتا ہے استغفر اللہ.
نا خلو ببینید این عبارت مولا در نهج البلاغه است.
یہ پہلی روایت تھی جس کو امام سے بیان کیا گیا, امام علی سے چھ ارکان بیان کے توبہ کی. اب دوسری روایت نہج البلاغہ میں
از این عبارت نہج البلاغہ انسان یک چیزی رو میفهمه که این آقایی که خدمت امیر المومنین آمده بود یه بازیگر حسابی.
اور یہ جو نہج البلاغہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک آدمی کا واقعہ ہے, اس روایت کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو امام کے سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے جس سے امام اب خطاب کر رہے ہیں یہ کھیل کرنے والا انسان تھا, مذاق اڑانے والا انسان.
تازہ آمده بودم پاکستان, کراچی ڈیفنس بودم.
جب میں پاکستان آیا ہوں تو ابتدائی دنوں میں ڈیفنس میں رہتا تھا.
ہر وقت از اون بالا میخواستم بیام پایین, یه بنده خدایی بود هم آشپز ما بود هم راننده ما, من از اون بالا که میخواستم بیام پایین تا این صدای پا منو میشنید. اللهم صل علی,
کہتے ہیں جو میرے گھر میں باورچی تھا وہ باورچی بھی تھا اور ڈرائیور بھی تھا ہمارا, تو میں اوپر کی منزل پر آ کرتا تھا, جیسے ہی میں نیچے کی طرف آتا تھا اس کو میرے پاؤں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی, فوراً تسبیح پڑھنا شروع کرتا تھا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, استغفر اللہ ربی, تسبیح پڑھنا شروع کرتا.
میں حساس شد,
کہنا میں اس کے اس عمل کی وجہ سے تھوڑا حساس ہوا کہ کیوں ایسا کرتا ہے.
دقت کردم کہ خب من کہ صدام
نمیاد, اللهم صل علی محمد و آل محمد, استغفر اللہ. کہتا میں نے پھر دیکھنے کی کوشش کی کہ جب میرے پاؤں کی آہٹ سن کے یہ پڑتا ہے, اب میں دیکھتا ہوں کہ میری آہٹ نہیں آتی تو کیا کرتا ہے.
بعد از 5 دقیقے چند نمیدونم چقدر می ایستاد میرم یه دونه ذکر میگه,
اس کے بعد میں کھڑا ہو جاتا تھا, 4-5 منٹ تک کھڑا رہتا تھا, دیکھتا تھا کوئی ایک لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے,
بس پاؤں می زدم زمین,
پہلے میں کھڑا رہتا تھا کچھ نہیں پڑتا تھا, میں وہی کھڑے ہو کے پاؤں زمین پہ مارتا تھا, اللہم صلی اللہ محمد.
میں به یہ آقایی که پرون بود گفتم مواظب این باشین, این از رو حقوق باز
کہ جو میرے ساتھ ایک شخص وہاں پہ تھا جو رہتا تھا, میں نے اس شخص کو بیان کیا کہ اس آدمی سے محتاط رہنا, یہ دھوکے باز شخص ہے.
بعدم دخترش مریض شد, ما یه پول خوبی هم بهش دادیم که بره دختره رو معالجه کنه, پولم برداشت و فرار کرد.
اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی بیٹی بیمار ہو گئی, ہم نے اسے پیسے دیے چرا سے کہ اپنی بیٹی کا علاج کرے, پیسے لے کے بھاگ گیا.
پھر تو ڈاکٹر نے کہا علاج کرنا, بعد پھول از ما گرفت اسنا,
یعنی یہ بھی ہوا ہے کہ پیسے ہم نے بھی دے دیے اس کو, اس کے بعد جس ڈاکٹر کے پاس علاج کروایا تھا وہ ہمارے اوپر قرض رکھ کے چلا گیا, اس ڈاکٹر کو بھی ہمیں دینا پڑا پیسے.
ان کے نشو فلا یہ کسی عمر خدمت امیر المومنین نشسته در مقدسی میدونه, استغفر الله رب.
ایک شخص امام علی کی خدمت میں آیا, امام علی نے دیکھا کہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے مقدسوں کی ادا نکال رہا ہے, کا حلیہ بنایا ہوا ہے, استغفر.
قال له سکلت امک, مادرت بعذاب بنشینه.
امام علی نے اس کو جب اس حال میں دیکھا کہ اس کی زبان استغفر اللہ کر رہی ہے, سر جھکا ہوا ہے, تو امام علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو عربی میں بہت سنگین جملہ ہے, سکلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں روئے.
خدا مرگت بده,
یعنی در حقیقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا تمہیں موت دے.
این خطاب تمام زمان به اون نیست, هر کسی است که این ملاد رو داره.
پس یہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ یہ فقط جو خطاب ہے امام علی کا صرف اس شخص تک محدود نہیں ہے, جو جو اس معیار کے مطابق ہو اس سے امام کا خطاب ہے.
بابا میخوان ظاہر و باطن ما یکی بشه,
یعنی ائمہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے,
انقدر تو در تو نباشیم,
ہم تہوں میں لپٹے ہوئے نہ ہوں, صاف ہوں بالکل.
بعد بهش فرمود اتدری من استغفار, آیا میدونی استغفار چیه؟
امام نے ارشاد فرمایا کہ آیا جانتے ہو استغفار کیا ہے؟
ان الاستغفار درجۃ العلیین, استغفار مرتبه است که در اختیار علیینه.
استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ استغفار جو علیین میں رہنے والے افراد ہیں، علیین بلند ترین مراتب والے لوگ ہیں، ان کا ایک درجہ ہے.
این استغفار کار تو نیست، ایک اسم تعبیر امیرالمومنین،
یعنی یہ استغفار جو تم کر رہے ہو یہ تمہارا کام نہیں ہے، استغفار ایک اسم ہے.
و هو اسم واقع على ست معان، اسمی است که شش تا ستون داره.
اور یہ اسم بھی جو ہے استغفار ہے، ایک اسم ہے، ایک نام ہے، اس نام کے بھی چھ پلرز ہیں، چھ ارکان ہیں.
یہ استغفار تو فقط این نیز استغفار نام، این اسمی است که شش تا رکن داره.
یہ استغفار فقط ایک کلمہ نہیں ہے جس کو تم زبان سے ادا کر رہے ہو، یہ ایک اسم ہے، اس اسم کے چھ ارکان ہیں جس کو پورا ہونا چاہیے.
اولھا الندم علی ما مضی،
پہلا رکن وہی ہے کہ جو کچھ گزشتہ ہو چکا اس پہ تمہیں ندامت ہو.
وثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا،
اور دوسرا رکن اس کا یہی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس پہ دوبارہ نہ پلٹنے کا، ہمیشہ نہ پلٹنے کا ارادہ کیا ہوا ہو.
وثالثا تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله املس لیس علیک تبعیم کما نکن.
تیسرا رکن ہے وہ یہ کہ جو کچھ تم نے لوگوں کا حق تمہاری گردن پر ہے اسے واپس پلٹا دو.
بطوری کہ وقتی خدا رو ملاقات میکنی پاکیزه شده باشی.
کس طرح سے لوگوں کا حق خدا تک پہنچ، لوگوں تک واپس کرو، اس طرح کہ جب تم خدا سے ملاقات کرو تو تمہاری گردن پہ کسی کا حق نہ ہو، صاف و پاک.
شاید املس معنیش این باشه،
اس میں لفظ املس استعمال ہوا ہے.
با این انگشتتون شما فرضتون کاسه ماست رو چی میکنید؟ این انگشت مقداری ماستی میشه، میلیسید او رو. املس اینه دار،
املس کا معنی آگاه کر رہے ہیں. اس روایت میں املس آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ املس معمولا ہم لوگ جس کو اردو میں لمس کہتے ہیں، لمس ابھی اس کی توضیح بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی پیالہ رکھا ہو جس میں دہی یا مثلا شہد لگا ہوا ہو، آپ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس پیالے پہ لگی ہوئی اس دہی کو یا شہد کو لیں اور اس کے بعد اپنے منہ میں رکھ کے اسے پورا چاٹ لیں، یعنی ہاتھ سے ختم کر دیں، آپ کے دہن میں جا کے وہ چیز ختم ہو جائے. یہ
جان تو بے مک ہچی براش نہیں ذریعہ تو بولنا،
یعنی آپ اپنی جان کو اس طرح سے چاٹ لیں کہ اس پہ گناہ کی کوئی قدورت باقی نہ بچے، خدا کے سامنے
آلوده به حقوق مردم نباشه،
آپ کی جان پہ لوگوں کا کوئی حق باقی نہ بچے.
و رابع ان تعمد الی کل فریضه علیک زیتا و طافت و عدی حقها، این که تکیه کنی بر هر واجبی که حق رو ضایع کردی حق اون واجب رو به جا بیاری.
اور چوتھا رکن یہی ہے کہ جو واجب بھی آپ نے ادا نہیں کیا، آپ سے قضا ہو گیا، اس واجب کو آپ ادا کریں.
والخامس ان تعمد الى اللحم الذي ينبت على الصحت، ان گوشتی که با گناہ پرورش پیدا کرده، پول حرام، جای حرام، مجلس حرام، خوراک حرام و تا آخر اقتصاد حرام، رشوت، ربا.
پانچواں رکن بہت شدید ہے، وہ یہ کہ تمہارا وہ گوشت جو حرام کے ذریعے سے پرورش پا گیا ہے، اپنے اس گوشت کو پگھلا دو، یعنی تم نے حرام مال کھایا، تم نے حرام محفل میں جا کے شرکت کی، حرام محفل کو اختیار کیا، رشوت لی، جس طریقے سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے حرام تمہارے رگ و پے کا حصہ بنا ہے، اس کو پگھلاؤ واپس.
الان بعضن شبها جلساتی که برای بچه های ما درست میکنن، خورد و خواب و نوش و به 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 تا آخر، این گوشتی که از این میرید این میخواد حالا توبه کنه.
یعنی بعض اوقات ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایسی محفلیں بنائی جاتی ہیں کہ جہاں ان کو مگن کر دیا جاتا ہے مختلف حرام کاموں میں، اس کے بعد اس سے ان کی پرورش ہوتی ہے، گوشت بنتا ہے. توبہ کرنا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے.
تذیبہ بالاحزان، اون رو اب کنی با حزن.
اور پانچواں یہ کہ اپنے اس گوشت کو حزن و اندوہ کے ذریعے سے پگھلا دو.
بس سادس ان تزیغ الجسم الم الطاعه، باید این جان تو سختی اطاعت رو بکشه.
اور چھٹا وہی ہے کہ اپنے جسم کو اطاعت کی سختی سے آشنا کرو.
کما از اقتحا حلاوت المعصیه،
جس طرح تم نے اپنے جسم کو گناہوں کی لذت چکھائی اب اطاعت کی لذت چکھائی.
از این حدیث ما چهار چیز استفاده میکنیم، خوب گوش کنیم.
اس حدیث سے ہم چار نکات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں.
دو تا رکن خود حدیث ہے،
ان چار چیزوں میں سے دو جو ہیں وہ حدیث کے ارکان میں سے ہیں.
دو تاش مال قبول شدن توبه است،
اور دو کا تعلق توبه کی قبولیت سے ہے.
اما اون دو رکنی که مال خود توبه هست،
وہ دو چیزیں که جو خود توبه کا حصہ ہیں.
این که رکن توبه دو رکن دارد،
توبه کی دو بنیادی پلرز ہیں، ارکان ہیں.
یکی پشیمانی،
پہلی چیز جو توبہ کا رکن ہے یا شرط اول ہے وہ کیا ہے؟ پشیمان ہونا، نادم ہونا.
عزم بر عدم عود،
اور دوسرا دوبارہ نہ پلٹنے کا پکا ارادہ کرنا.
ببینید ان دو رکن توبہ،
توبہ کی اساسی رکن پلرز جو ہیں وہ یہ دو ہیں.
اول پشیمانی،
ندامت.
دوم عزم بر عدم عود،
دوبارہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ.
قبول شدن توبه هم دو تا چیز مهم دارد، از این روایت میفهمیم.
بس توبه کرنے کی دو بنیادی شرائط ہو گئی، ندامت جو کچھ کیا اس کے اوپر نادم سچے دل سے، دوسرا دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ. توبہ قبول ہونے کی بھی دو ارکان ہیں،
یکی رد حقوق مخلوق.
پہلا جو رکن ہے، پہلا رکن کیا ہے؟ کہ جو لوگوں کا حق آپ کی گردن پہ اس کو پلٹا دیں، اور دوسرا خدا کا حق.
یکی ہم شرط حقوق خالق،
اور دوسرا جو ہے وہ خدا کا حق جو آپ سے ضائع ہوا اس کو واپس پلٹائیں.
پس توبہ دو تا رکن داره،
پس توبہ کے خود توبہ کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں،
پشیمانی، عزم بر عدم عود،
ندامت، اور دوبارہ نہ پلٹنے کا ارادہ.
قبولیت توبہ هم دو تا شرط داره،
توبہ کی قبولیت کی بھی دو شرائط ہیں،
رد حقوق مخلوق و رد حقوق خالق،
خدا اور مخلوق کے حقوق کو واپس پلٹانا.
اما از این روایات نباید وحشت کنی،
لیکن ذہن رکھیے کہ روایت سننے کے بعد وحشت میں مبتلا نہ ہوئی.
ای وای، پس اوزان ما خیلی خراب رہا کنی،
یعنی اتنے ویسے وحشت زیادہ ہو جائیں کہ اتنی سخت شرائط ہیں توبہ کی، کیا کریں، نہیں کر سکتے توبہ.
عجیب بنا باشه، خیلی مشکل ہے دیگه.
اگر واقعا روایت پہ الفاظ پہ جائیں تو بہت مشکل ہے.
حالا شما به اوباما بگی آقا بیا توبه بکن، این روایت هم برای خود فرار میکنه.
آپ اوباما سے کہیں کہ آؤ توبہ کرو، وہ پوچھے کیسے کروں، یہ روایت پڑھ دیں، بھاگ جائے گا.
آخر نمیدونم نیو یورک هم نمیتونی پیداش کنی،
یعنی اتنی تیز بھاگے گا کہ نیو یورک کے کونے پہ بھی نہیں ملے گا.
باید بریم تو آفریقا، اونجایی که از اونجا آمده پیداش کنی،
یعنی جہاں سے آئے آفریقا سے وہیں پہ ملے گا جا کے پھر آپ کو.
حیدر فرار میکن، نباید فرار کرد،
بھاگ جائے گا. چونکہ
یادتون باشه فرار نه. من عباراتی رو از مرحوم امام ظاهران اینه که من نیاوردم که یادداشت کرده بودم که امام یک سفارش کرده در چهل حدیث راجع به کسانی که وحشت از توبه دارند.
خب امام خمینی کی کتاب چهل حدیث صاحب کے سامنے ایک روایت پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں امام خمینی ان لوگوں کے لیے کہ جو توبہ کی شرائط سے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں ایک حدیث بیان کر رہے ہیں.
ان روایات باب توبہ را که شما میبینید وحشت،
جب آپ توبہ کے باب میں جو روایتیں نقل کی گئی ہیں ان کو پڑھیں گے تو یقیناً وحشت زدہ ہو جائیں گے.
یادتونه در گناہان کبیره، یکی از گناہان کبیره یأس از روح الله و رحمت الهی بود.
آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب گناہان کبیرہ کی فہرست بیان کی، تفصیل بیان کی، اس میں پہلا گناہ بیان کیا تھا مایوسی خدا کی رحمت سے.
از این روایات، این روایت مال توبہ است، رحمت الهی باب دیگه.
یعنی یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر توبہ کی روایت ہے تو پھر رحمت خدا کی بھی روایتیں موجود ہیں ہمارے سامنے.
مرحوم امام یہ در چل حدیث در باب توبہ شون بحث کرده. توبہ
کی جو حدیث ہے
ای عزیز مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر توبه وسوسه نمایم. مبادا شیطان و نفس اماره بیاد بگه دیگه کارت تمام شده، دیگه تو
بله رستگار نخواهی شد. یعنی کہتے ہیں کہ اے عزیز، ایسا نہ ہو کہ نفس امارہ اور شیطان تمہاری طرف آئیں اور تمہیں وسوسہ کریں کہ تمہارا کام تو تمام ہو گیا، تم نہیں پلٹ سکتے،
مطلب رو بزرگ نمائش
دہن، اور تمہاری زندگی میں جو گناہ ان کو بہت بڑا کر کے تمہیں دکھائیں، تم پریشان ہو جاؤ،
و تو را از توبہ منصرف کنن،
اور اس کے نتیجے میں تمہیں توبہ سے دور کرنا چاہیں.
و کارت را یک سره نمایم.
اور جب تم توبہ سے تمہیں ہٹا دیا تو پھر ختم تمہاری زندگی
مایوس،
یعنی مایوس کر دیں تمہیں.
بدان کہ در این امور ہر قدمه رو به مقدار کمی نیز باشد اقدام بهتره.
کہتے ہیں کہ اس وادی کے اندر، یعنی توبہ کی وادی میں جو اصل چیز ہے وہ عمل کرنا ہے، چاہے کم کیوں نہ ہو اس کی مقدار.
اے با عرض من این است بابا ہمت بکن، مردانی کی قدم، مردان قدم بردار.
یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اٹھو تو، قدم تو اٹھاؤ، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا.
اگر نماز ها فوت شده، روزها و کفارات و حقوق خدایی بسیارند و حقوق مردم گناهان متراکم است، خطایا از لطف خدا مایوس نشو.
یعنی اگر تمہاری نمازیں قضا ہو گئی، حق تمہاری گردن پہ ہے، خدا کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے، تم سے خطائی ہوئی ہیں، تو تم مایوس نہ ہو خدا کی رحمت سے.
خلاصے این اگر کسی میخواد مراجعه کنه به این چهل حدیث امام و انصافا مطالب خوبی در این چهل حدیث هست استفاده کنه. خلاصش این که مایوس نباید شد.
بس خلاصه هماره یه ہو گیا که مایوس نہیں ہونا ہمیں.
میخوام حال براتون یه تیک تاریخ از زمان نبی اکرم بگم.
اب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں.
این تکیه تاریخی هم در کتب حدیثی آمده هم در کتب تفسیری.
اور یہ جو واقعہ آپ نے بیان کر رہا ہوں یہ حدیثوں کی کتاب میں بھی مل جائے گی اور تفسیر کی کتاب میں.
ہم شیعہ نقل کرده ہم سنی،
اور اس کو دونوں نے ذکر کیا، اہل شیعہ نے بھی اور اہل تسنن نے بھی.
داستان اینه، معاذ ابن جبل یہ روزی آمد به خدمت رسول اللہ برسید.
واقعہ اس طرح ہے کہ ایک روز معاذ ابن جبل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی.
آمد وارد خونه رسول اللہ بشه، دید ایک جوان ایستاده،
اور یہ معاذ ابن جبل رسول اللہ کے گھر آنا چاہتے تھے کہ دیکھا ایک نوجوان باہر کھڑا ہوا ہے،
داره گریه میکنه
اور رو رہا ہے.
وارد شد بر پیغمبر اکرم، عرض کرد کہ آقا یہ جوان دم در ایستاده، چشمشم اشکیه.
معاذ ابن جبل نے اندر جا کے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ باہر ایک نوجوان کو اس حالت میں دیکھ کے آئے ہوں کہ رو رہا ہے.
و میگه میخوام خدمت پیغمبر برسم، بلی خجالت بکشید.
اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں لیکن شرم آ رہی ہے مجھے.
عشق میریزد، در خونه تو هم آمده، میخواد خدمت تو برسه، بلکن
آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے، آنسو بھی بہا رہا ہے، مگر شرم کی وجہ سے نہیں آ رہا.
پیغمبر فرمود بیا تو بیا لیده.
رسول اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ.
آمد تو بنشین عزیز من، نشست تو.
رسول اللہ نے کہا بیٹھو، وہ نوجوان آیا بیٹھ گیا اندر.
از گریش سوال کرد و
دریافت کیا کہ کیوں رو رہے ہو اتنا.
گفت یا رسول اللہ من گناہان زیادی انجام دادا.
نوجوان نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہوئے،
از گناہانم خیلی میترسم
اور اپنے گناہوں سے بہت خوفزدہ بھی ہوں.
پیغمبر بهش گفت رحمت خدا واسع است.
رسول الله نے اس سے کہا نوجوان خدا کی رحمت بہت وسیع ہے.
در بعض از روایات داریم که در بعض روایات داریم که حضرت از بعضی ها پرسیدن که گناه تو بزرگتر است یا رحمت خدا.
بعض روایتوں میں اس طرح بھی پوچھا گیا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ میرا گناہ وسیع بہت زیادہ ہے، تو اس کے جواب میں معصوم نے یہ دریافت کیا کہ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا خدا کی رحمت زیادہ بڑی ہے.
رحمت خدا،
تو اس کا جواب یقین نہیں دیا گیا کہ خدا کی رحمت.
مایوس نشیم،
بس مایوس نہیں ہوں،
مایوس نشیم. فرمود پیغمبر به این جوان که خداوند از گناهان بزرگ میگذره.
خدا رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ نوجوان خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، خدا گناہوں کو بخش دیتا ہے.
ولی این قانع نشد،
لیکن این نوجوان نہیں مانا.
حضرت فرمایا تو چه گناہی کردی؟
جب رسول اللہ نے اس کا اس طرح تڑپنا دیکھا کہ وہ قانع نہیں ہو رہا کہ خدا کی رحمت وسیع، اس پہ بھی اس کو تسلی نہیں ملی، تو پوچھا تم نے آخر کیا ہے؟
جوان گفت 7 سال که کفن دزدی میکنم.
نوجوان نے کہا کہ 7 سال سے میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں راتوں کو کفن چرایا کرتا ہوں قبروں سے.
7 سال کفن دزدی میکنم.
7 سال سے میں یہ کرتا ہوں.
کسی که میمیره میان دفنش میکنن، نان شب میام نفش قبر میکنم، کفنش رو باز میکنم میبرم،
یعنی راتوں کو میں آتا تھا قبرستان میں جو تازہ قبر بنی ہوتی تھی وہاں جاتا تھا قبر کھودتا تھا مردے سے کفن چورا لیا کرتا تھا.
آقا یا رسول اللہ یک شبی رفتم نقش قبر کردم دختری از انصار مرده.
ابھی نوجوان بیان کر رہا کہ اللہ کے رسول ایک رات ایسا ہوا کہ قبیلہ انصار کی ایک لڑکی مر گئی تھی میں گیا میں نے اس کی قبر کھودی کفن نکال لی
نقش قبر کردم جنازہ رو در آوردم نگاه کردم دختر خیلی زیباست.
میں نے قبر کو کھودا لڑکی کی لاش کو باہر نکالا اس سے کفن اتارا میں نے دیکھا کہ لڑکی بہت خوبصورت تھی
خاری کردم کہ نباید میکرد
اور نتیجے میں میں جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام کر بیٹھا.
داشتم برمیگشتم ندایی شنید.
اب جب میں فارغ ہوا میں پلٹا تو مجھے ایک آواز سنائی دی
کہ اون آواز مرو از عذاب خدا بیم میداد
اور وہ آواز مجھے خدا کے خوف اور عذاب کی خبر دے رہی تھی.
پیغمبر اون وقتی که چنین کاری رو از جوان شنید شاید پیغمبر ردش کرد.
اور جب رسول اللہ نے نوجوان سے یہ ماجرا سنا تو ظاہراً انہوں نے اس نوجوان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا.
جوان هم رفت ظاہراً باید دیگه در خونه پیغمبر هم نیاد برا خود سراغ خودش. چهل شبانه رو عجیبه در روایاتی داریم که پیغمبر اکرم شبه ها در نماز شب بارها می فرمود رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله چه خبره؟ رب سلام می رسونم که یا رسول الله اونقدر از امت تو ببخشم که تو هم خبر نشی. من دوست ندارم که امتت بیان جلو تو خجالت بکشم.
روایت موجوده که رسول الله راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہا کرتے تھے پروردگار میری امت پر رحم فرما پروردگار میری امت کو بخش دے پروردگار میری امت. ہر موقع رسول اللہ کی لبوں پہ صدا ہوتی تھی یہاں تک کہ جب جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد خبر دی ہے اللہ کے رسول خدا آپ کو درود و تہنیت پیش کرتا ہے کہتا ہے کہ آپ کی امت میں سے اتنوں کو بخش دوں گا کہ آپ راضی بھی ہوں گے اور میں نہیں چاہتا آپ کی امت آپ کے سامنے شرمندہ ہو.
شہر شبانہ روز ان جوان در بیابان مشغول عبادت و گریه گذاری.
جب رسول اللہ نے اس نوجوان کو اپنے یہاں سے نکال دیا تو نوجوان صحرا میں چلا گیا اور 40 رات 40 دن خدا کی بارگاہ میں توبہ و انابت کرتا رہا.
حالا ایک حرک کردے یہ آیه نازل شد. دو تا آیه نازل شد کنار هم.
اس نوجوان نے اپنی توبہ کو ایسے انجام دیا کہ دو آیتیں قرآن میں نازل ہوئیں.
این آیت در سورہ آل عمران آیت 135
آیت جو ہے وہ آلِ سورہ آلِ عمران کی 135 آیت ہے.
وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ کہ جب کوئی فحش کام کر جاتے ہیں
اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں
ذَكَرُوا اللَّهَ یاد خدا بھی ہوتا انقلاب خدائی بھی
یعنی اپنی فحش کام کے بعد یا اپنے نفس پر ظلم کے بعد جب خدا کی یاد کرتے ہیں ان کا دل خدائی بن جاتا ہے. پھر سے راستہ بند نہیں ہے.
ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم
پس خدا کیا کرتا ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
ومن یغفر الذنوب الا اللہ مگر کسی غیر خدا ہم میبخشه
اور خدا کے سوا بخشنے والا ہے کون.
خب حال چی میشه؟ جنایت کرده، گناه کرده، حالا به بیابون پناه برده، چهل شبانه روز گریه کرده، آیه نازل.
ایک ایسا کام انجام دیا، اتنا گناہ، بڑا گناہ انجام دیا، اس کے بعد رسول اللہ نے اس کو نکال دیا، صحرا میں چلا گیا، 40 دن اور رات روتا رہا، یہاں تک دو آیتیں نازل ہوئی.
توبہ گناہ می پوشونے.
توبہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے.
توبہ گناہ رو تکفیر میکنے.
توبہ تکفیر سیئہ کا سبب بنتی ہے.
چجور فستغفروا لذنوبهم ذکروا اللہ فستغفروا لذنوبهم کار میرسه به کجا؟ اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم.
یعنی توبہ گناہوں کو چھپا لیتی ہے، بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، یہاں تک کہ خدا کہہ رہا ہے کہ خدا ان کو جزا دیتا ہے.
یہ قدم بردو،
یہ قدم تو اٹھاؤ،
یہ یا اللہ راست بگو،
ایک سچے دل سے ایک دفعہ یا اللہ کہہ کے تو دیکھیں کوئی.
اولئک جزاؤهم مغفرت من ربک، جزا بهت میدن.
خدا
تو گناه کردی ها،
خدا اپنی مغفرت سے ان کو جزا دیتا ہے.
اونچنان نادیده میگیره، اونچنان میبخشه که انا تناب برد تناب برد اولاوی که جزاهم مغفرت من رب به جزا میده. بابا گون جنایت کرده ها، میگه همین که تو بیا بابا کارخانه یه انسان سازی اینه ها.
این نکته ہے اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ فقط توبہ نہیں، استغفار کے ذریعے اس کو معاف نہیں کیا، فقط اس کے گناہوں کو بخشا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ گئے کہ خدا جزا بھی دے رہا ہے. جزا کسی عمل کے نتیجے میں دی جاتی ہے. اس نے تو برا عمل کیا تھا، برے عمل کی جزا خدا کیا دے رہا ہے؟ مغفرت دے رہا ہے. یعنی خدا اتنا بخشنے والا ہے.
خالدین فیها و نعم اجر العاملین.
جزا بھی کیا ہے کہ ایسی جنت خدا دیتا ہے، ایسے باغات دیتا ہے جس میں نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام دیتا ہے خدا.
بابا قرآن کتاب رحمت ہے،
قرآن رحمت کی کتاب ہے.
ببینید چی کلاسی باز کرده خدا،
خدا کس طرح انسانوں کو سکھاتا ہے.
اگر نمیری تقصیر خودت ہے،
پس اگر اب تک نہیں گیا خدا کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی ہے.
تو یاد او بیو،
تم خدا کی یاد کرو.
آیات بشارت ہیں ان،
یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی سورہ آل عمران کی 135ویں آیت، یہ بشارت ہیں.
آیات بشارت ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ البتہ ولم یصروا علی ما فعلوا فهم یعلمون. اینجا یہ آیت رو من نقل،
اس آیت کو پڑھیے گا آپ جا کے سورہ آل عمران کی 135ویں آیت، اس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے اس کے اندر کہ البتہ اس گناہ پر پھر اصرار نہ کریں، یعنی دوبارہ اس گناہ کو انجام نہ دیا جائے. تو یہ سب کچھ
ان آیات، آیات اس کی شیطان رو مایوس،
یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو شیطان کو مایوس کر دیتی ہیں.
ان آیات، آیات اس کے شیطان رو پہ صدا و چیق دار میارے.
یہ وہ آیتیں کہ جن کو قرآن کریم میں دیکھ کر شیطان کی فریاد بلند ہوتی ہے، یعنی اس کو اپنی ساری محنت ضائع ہوتی بھی نظر آتی ہے.
امام صادق فرمود در ذیل همین آیات
درود بھیجو
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
لما نزلت هذه الآیه، یعنی بلدین اذا فعلوا فاحشة ظلموا.
چھڑے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت سورہ آل عمران کی 135ویں آیت نازل ہوئی،
سعر جبلیس جبلن به مکہ، جبلیس آمد در بالای کوهی در مکہ قرار گرفت.
اور جب یہ آیہ کریمہ 135ویں سورہ آل عمران کی نازل ہوئی ہے، تو امام بیان کر رہے ہیں کہ ابلیس شیطان ایک مکے کی پہاڑی پہ چڑھا.
ان کو اس میں سوٹ الانام
ہے، اور اس کا نام سوٹ تھا، وہ آج بھی موجود ہے.
حالا آیہ نال ان آقا ان کار کرتے پرشکتو خوشحال میشه دیگه،
اس نوجوان کے اس کام پہ تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوا تھا.
حالا رفتے چهر شبانہ روز، یک مرتبه شیطان میره و خدا یک بساتی پهن کرده که در خونه به رو همه بازه.
یعنی اس نوجوان نے وہ کام کیا کہ شیطان خوش ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد 40 راتوں کی اس کی نوجوان کی عبادت، گناہوں سے توبہ، پشیمانی، نتیجے میں خدا نے ایک راستہ تمام انسانوں کی،
یعنی اگر واقعا کسی بخواهد برود الہی بشود خدایی بشود راہ باز بازه.
بس اگر کوئی واقعا چاہتا ہو کہ خدا کی طرف بڑھے، خدائی بن جائے، الہی رنگ اپنے اوپر لے کر آئے، راستہ کھلا ہے.
امام صادق فرمود این آیه که نازل شد، شیطان را بالای کوهی به نام ثور در مکه.
بس جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان کوہ ثور کی پہاڑی اوپر چڑھا.
فصرخ به اعلی صوته،
اور انتہائی بلند آواز سے اس نے چیخ بلند کی.
فاجتمع الی، چون شیطان هم اذناب داره ها،
تو بس جب اسے چیخ بلند کی، بہت زیادہ اونچی آواز سے چیخ اور چلایا، تو جو اس کے حواری کہیں، اس کے شاگرد کہیں، وہ لوگ اس کے گرد جمع ہوئے.
فقال یا سیدنا لما دعوتنا، چی شد به همه ما رو فرا خواندی؟
اور اس کے پیروکاروں نے کہا اس کے لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمیں کیوں بلایا ہے کیا وجہ ہوئی ہے
گفت کہ فراخوانی عمومی همه رو جمع کرده
یعنی جو جو اس کے حلقے میں ہے ان سب کو جمع کیا اس نے اس آواز کے ذریعے
اتاق بحران
یعنی کرائسس آ گیا کرائسس کا اندر پھنس گیا شیطان اس نے اپنی پوری ٹیم کو جمع کر دیا
شورای امنیت
جو جو اس کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کے جو جو افراد ہیں سب کو اس نے بلا لیا
تصمیم گیری
فیصلے کے لیے سب جمع ہو گئے
بہت امید بھی میں چکر کر
یعنی اس نے بھی اپنی ایک یونائٹڈ نیشن بنائی ہے سب کو بلایا اس نے
حالا جناب شیطان بالا نشسته از نابشن دوری جمع شدن چه خبر شده
شیطان پارسو کی پہاڑی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے سارے لوگ بھی اس کے جماعت ساتھ جمع ہو گئے
گفت بابا آیه‌ای نازل شده
شیطان پریشانی کے عالم میں کہتا ہے کہ عجیب ہو گیا ایک ایسی آیت نازل ہو گئی ہے
آیه رو خون
آیت کو پڑھا شیطان نے
گفت خب من زحمت کشیدم برای شما
شیطان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں تم سب کے لیے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں
کیه که بتونه در مقابل این آیه دام دیگری درست کنه
تم نے سے کون ہے کہ جو اس آیت کے مقابلے میں کوئی جال بنا کے لائے غور کیجئے کہ ان باتوں پہ یہ مزار نہیں ہے یہ باتیں روایت امام صادق کی ہیں
فقال لها افریت من الجن من چه میکنم چه میکنم شروع کرد گفتن
وہاں پہ پھر لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جو اس کے حلقے کے لوگ تھے کسی نے کہا میں ایسے کروں گا کسی نے کہا میں ویسے کروں گا
قال لست لها
جو جو جال لوگوں نے ذکر کیا ہماری یہ پلاننگ ہوگی اس نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرے گا یہاں پہ
لست لها تو نمیتونی
تم نہیں کر سکتے تمہارا یہ پلان یہاں پہ افیکٹیو نہیں ہے
نیتانیاہو نمیتونے یہ خبیث دیگه باید
نیتانیاہو نہیں کام کر سکتا اس سے بڑا کوئی خبیث چاہیے کاموں کے لیے
بلے فقام آخر فقال مثل ذالک یکی دیگه بلند شد حالا شاگردای شیطان کو من انجام میدم
ایک آدمی میں اور کھڑا ہوا شیطان کے شاگرد اس نے کہا میں یہ کام کروں گا اس آیت کے مقابلے میں بھی دام بنا لوں گا
طرح تو بده
شیطان نے کہا اپنا نقشہ بتاؤ پلان بتاؤ
بگو طرح جو گفت بده کو بدردن
اس سے بھی کہا نہیں تمہارا پلان بھی کامیاب نہیں ہوگا آیت بہت وسیع اور بہت امید کرنے والی ہے
فقال وسواس الخناس
یہاں پہ وسواس خناس کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں کام کروں
این رو براتون میگم ببینید وسواس خناس همین که میان کار بهت داره همه اعضام شیطان رفتن کنار یکیش مونده این آقا خیلی فعاله ها
سارے لوگ جب ناکام ہو گئے تو وسواس خناس آگے آیا اور اس نے کچھ بیان کیا
تو من یہ طرحی دارم
اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک نقشہ اور پلین ہے
بلے طرحی دارم گفت طرحی چیه
پوچھا کیا پلان ہے
راحت ہے خیلی راحت ہے
اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں بہت آسان ہے انسانوں کو دوبارہ گھیرنا
کاری میکنم کہ وعدے بہتون بدم
کس طرح سے گھیروں گا انسانوں کو میں ایسا کام کروں گا کہ جب انسان گناہ کرے گا اور توبہ کرنا چاہے گا میں اس کو وعدہ کروں
دوں گا وَأُمَنِّيهِمْ آرزومندشون میکنم
اور ان کے دلوں میں آرزو پر آرزو میں ڈالتا چلا جاؤں گا
بگم بابا سب کن حالا 20 سال دیگه 30 سال دیگه جوونی با
یعنی کیا وعدہ دوں گا کہ جب کوئی غلطی کرے گا نوجوان اور چاہے گا توبہ کرے تو میں اس کو آگے یہ وعدہ کروں گا کہ ابھی کیوں تم توبہ کر رہے ہو ابھی تمہاری جوانی باقی ہے 20 سال بعد 15 سال بعد تھوڑے گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا
حوس آرزو
آرزو مند کر دوں گا ان لوگوں کو
حوس آرزو این رو داری چون تقویت
اور ان کے دلوں میں آرزوں کی لالچ تمنا ڈال دوں گا
اون وقتی که آرزو شدید میشه خیلی خطرناکه
اور جب کوئی خواہشات کی تمنا زیادہ ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا
تو بخش اقتصاد میبینی دست به هر کاری میزنه
جہاں پہ انسان کی تمنائیں کہیں بھی چاہے اقتصادی باب میں ہوں وہاں پہ
برا رسیدن پہ پوسٹ ہمیں کار میکنه
کسی مرتبہ مقام پہ پہنچنے کے لیے انسان ارزو کرے تو یہی ہوتا ہے
تہمت میزنه افترا میبنده
تہمت لگاتا ہے جھوٹ بولتا ہے
عیدهم بهمنیهم
اور میں ان کو وعدہ دوں گا اور ان کی دلوں میں آرزوؤں کو بیدار کرتا چلا جاؤں گا
یواقع الخطیئے تا مرتکب خطیه بشن
اور جس کے نتیجے میں وہ انسان خطاؤں پہ خطا کرتے چلے جائیں گے
فیضا واقع الخطیعہ ان وقتی کی شروع کردن گناہ کردن
اور جب ان سے غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی
انسیتهم الاستغفار
اللہ جب ان سے خطا پہ خطا غلطی پہ غلطی ہوتی چلی جائے گی استغفار کی یاد بھولا دوں گا انہیں
راہ این جوانی کہ آمدے گناہ کرتے کاری بکنیم کہ استغفار نہ کنے
یعنی اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جب گناہ کرے تو ہم ایسا کام کر جائیں کہ یہ استغفار کی طرف سوچے بھی نہیں
ہمیں یہ مشکل ہے بود کہ این جوان آمد رفت چگل شبانہ روز استغفار حقیقی کیا
شیطان کی مشکل یہ تھی کہ اس نے محنت سے ایک نوجوان کو جال میں پھنسایا تھا اس نے استغفار کے ذریعے اس جال کو توڑ دیا تھا اس نے کہا کہ ہم استغفار کی نیت خیالی دل سے نکالتے
ہیں فقال انت لہا فرماندہ کل تو شد
بس یہاں شیطان نے کہا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو تمہارا پلان مؤثر ہے تم کمانڈر ہو تمام لوگوں
فوکلہ بہا الی یوم القیامہ
اور شیطان نے اس شخص کو اس وسواس خناس کو قیامت تک کے لیے اپنے کا لشکر کا سردار بنا دیا ہے
ایک نکتہ ہی تم بگم خیلی مهم
ایک اہم نکتہ آپ کی جانب اشارہ کر رہا ہوں
در قبال ہر وعدے الہی
خداوند عالم کے ہر سچے وعدے کے مقابلے میں
ایک امنیہ کاذب شیطانی وجود دار
شیطان کا بھی ایک جھوٹا کاغذی وعدہ موجود ہے
یادتون باشے هر وعده صادق الهی وعده های خدا که صادقانه
خدا کے جتنے بھی وعدے ہیں سب سچے ہیں خدا کے ہر وعدے کے مقابلے میں شیطان کا ایک جھوٹا وعدہ ہے
ایک امنیہ کاذب شیطانی وجود داره
شیطان کا ایک جھوٹا وعدہ شیطان کی ایک جھوٹی آرزو موجود ہے
و جنود ابلیسی از دسیسه اقدام خسته نمیشن
اور جو شیطان کا لشکر ہے وہ کبھی بھی وسوسوں سے اور اپنے کاموں سے تھکتا نہیں ہے
وسوسے بھی کنے تصویل بھی کنے تزیین بھی کنے
بہت سارے ان کے طریقہ کار ہیں جس کے آپ نے نام لیے کہ وسوسہ کرتا ہے چیزوں کو زینت دے کے پیش کرتا ہے تھوڑا سا لمبی مدت تک کے لیے لے جاتا ہے باتوں کو
برا پسرای یعقوب رو به برادر کشی میکشونه
یعنی حتی اسی کا نتیجہ ہے کہ یعقوب کے بیٹوں کو تیار کر دیا کہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیں
با پسر نو آنچنان میکنه
ایک نبی کے بیٹے نو کے بیٹے کو اپنے باپ کے حلقے سے نکال دیا
بلے اعیدهم با امن نیه امینه
بس شیطان بھی وعدہ دیتا ہے اور اس کے بعد آرزوں کو دل میں
از این طرف خدا وعدے میده
ایک طرف خدا کے وعدے ہیں
وعدے صادق
جو سچے وعدے ہیں
از اون طرف وعدے کاذب شیطان
دوسری طرف شیطان کے جھوٹے وعدے ہیں
و این جریان جنگ بین وعده الهی و وعده شیطانی تا یوم قیامت هست
اور یہ خدا کے سچے وعدوں اور شیطان کے جھوٹے وعدوں کے درمیان جنگ قیامت تک چلتی رہنی
و لذا اونی که وارد این میدون میشه برای مبارزه اسمشو میتونیم جهاد جهاد نفس
اسی لیے چونکہ یہ شیطان کا ایک وعدہ ہے اور اس کے مقابلے میں خدا کا سچا وعدہ ہے یا یوں کہیں کہ خدا کے سچے مقابلے کے سچے وعدے کے مقابلے میں شیطان کا وعدہ ہے درمیان میں جنگ ہے اسی لیے اس کو جنگ جہاد بالنفس کہا جاتا ہے
این جنگ خیلی خطرناک تر است تا جنگ با دشمن رو در رو
ظاہری دشمن کے ساتھ اصلے کے ساتھ لڑنے والی جنگ کے مقابلے میں یہ جنگ زیادہ خطرناک ہے
یادتون باشه مشکل اینجاست
مشکل
در مقابل هر وعده صادق الهی ایک امنیگی کاذب شیطانی وجود
بس خدا بند عالم کے ہر سچے وعدے کے مقابلے میں شیطان کا ایک سچ جھوٹا وعدہ اور جھوٹی آرزو تمنا موجود ہے
این یک خب مسئله دیگه این که ببینید این استغفار و توبه همیشه باید با عمل صالح همراه باشه
دوسرا نکتہ یہاں پہ یہ ہے وہ یہ کہ استغفار اور توبہ کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے وہ ہے عمل صالح نیک عمل
نمیشه بعد ما بگیم آقا توبه کردیم استغفار کردیم عمل صالح نداشته باشیم بگیم حالا بی عمل دیگه
ہو نہیں سکتا ایسا کہ کوئی کہے کہ میں استغفار کر رہا ہوں توبہ کر رہا ہوں توبہ کر لی اس کے ساتھ نیک عمل عمل صالح موجود نہ ہو
باید عمل صالح با توبه و استغفار قرین باشه
عمل صالح اور توبہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں جیسے قرین کہتے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں بالکل برابر میں جڑی ہوئی ہیں الگ نہیں
ایک روایت ہی ہے از حضرت ابا عبداللہ امام صادق علیہ السلام روایت ہے
آمین
فرمود خدا رحمت کنه که عبدی را که نمیخواد همنشین شیطان بود.
امام صادق علیه السلام نے ایک روایت نقل کی، بیان کیا کہ خدا اس بندے پر رحم کرے کہ جو شیطان کی ہمراہی نہیں چاہتا،
شیطان ہدایت گرش بشه،
اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ شیطان اس کو ہدایت دے،
و به کتاب خدا پناہ ببره،
اور وہی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی کتاب کے سائے میں زندگی گزارے،
از شیطان فرار به کتاب خدا پناہ،
اور شیطان سے فرار کرتے ہوئے خدا کی کتاب کے سایہ تلے زندگی گزارنا چاہیے.
چرا؟ چون فی کتاب اللہ نجات من الردا، از رضاعت و دناعت نجات پیدا میکنه انسان،
کیونکہ خدا کی کتاب اور اس کی تعلیمات کے سایہ میں انسان ذلت و پستی سے نجات حاصل کرتا ہے.
بصیرت من العمى،
اور اندھے پن سے بصیرت کی طرف لے کے جاتی ہے کتاب.
چشم وقت دل وقتی کی کوره به هر طرف میره،
حقیقت میں اندھا دل ہے جو ہر طرف کھچا چلا جاتا ہے،
تو چاله میفته، تو دره میفته،
گڑھے میں گرتا ہے، گہرائیوں میں گر جاتا ہے.
اما اگر چشم دل باز بشه که انسان اکسیدنس نمیتونه، لیکن دره نمیفته.
اگر انسان کی قلب کی آنکھیں روشن نہ ہو تو انسان کبھی ان ہلاکاتوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا.
و دلیل ان الهدى،
اور قرآن ہے کہ جو ہدایت کی جانب روشن دلیل ہے.
و شفاء لما فی الصدور،
جو کچھ سینوں میں اس کے لیے یعنی بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے قرآن.
فیما امرکم اللہ به من الاستغفار مع التوبه،
اور اسی قرآن کے اندر خداوند عالم نے تم لوگوں کو توبہ استغفار کا حکم دیا جو توبہ ہے.
قال تعالی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله واستغفروا لذنوبهم.
یہاں پہ
آیت تمسک
امام صادق نے اسی آیت کو پڑھا، سورہ آل عمران کی 135ویں آیت کو پڑھا.
راه براتون بازه، آیه رو ببینید،
پس آیت کو دیکھیں غور کریں، راستہ کھلا ہوا ہے.
اگر میخوای قلبت شفا پیدا بکنه، جانت شفاف بشه، راه نشون ده.
پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان کو شفا مل جائے، ہماری نفس کو شفا ملے، ہم آگے بڑھے، تو اس کے لیے توبہ کر دی ہوں.
یعنی چی کار کنم؟ ذکر اللہ و استغفر لذنوبه،
قرآن پڑھنا ہوگا جس میں بیان کیا گیا کہ تو خدا کا ذکر کرو، استغفار کرو، تاکہ ان کام حاصل ہو سکے.
اما یادتون باشه ان تمام کار نیست،
لیکن ذہنوں میں رکھیے گا کہ یہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہمارا، کہ ہم نے فقط توبہ کا ارادہ کیا اور کام مکمل ہو گیا.
چرا؟
کیوں؟
توبہ تنها، استغفار تنها که عمل باش نباشه معلوم نیست.
اسی لیے کہ قرآن میں بیان ہوا کہ توبہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل
چاہیے. توبہ و استغفار کلمہ طیب ہے، درست ہے،
توبہ اور استغفار ایک کلمہ طیب ہے، یہ بات صحیح ہے.
حضرت استغفار کرده ها، توبہ کردن، استغفار کردن خود کلمہ طیب است.
یعنی امام نے خود اس چیز کو حوالہ دیا ہے کہ توبہ کرنا، استغفار پڑھنا خود کلمہ طیب ہے.
اما یادتون باشه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، موت بنزین صعود توبه و استغفار به درگاه الهی عمل صالح.
یعنی خود اگر توبہ اور استغفار کلمہ طیب ہے، جس کو امام نے بیان کیا کلمہ طیب ہے، تو قرآن کی آیت ہے کہ اس کلمہ طیب کو جو چیز بلندی عطا کرتی ہے، رفعت تک پہنچاتی ہے، وہ عمل صالح. عمل صالح کے بغیر یہ کلمہ طیب اوپر نہیں جائے گا.
الیہ یسعد الکلم الطیب، توبہ و استغفار کلمہ طیب ہے طبق گفته امام صادق سلام.
چھٹے امام کے فرمائش کے مطابق توبہ اور استغفار کرنا کلمہ طیب ہے.
اما والعمل الصالح يرفعه،
لیکن یہ کلمہ طیب خدا کی بارگاہ تک رفعت تک پہنچے گا کب؟ جب عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا.
فہذه الآیه، ان حضرت استناد کردن
دو، ابھی امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے الہی
اصل کلمہ طیب، یہ فہذه الآیه تدل على ان الاستغفار لا يرفعه الا العمل الصالح والتوبه.
اور امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کو جب نقل کیا کہ الہی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ یہی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ توبہ و استغفار جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو قبول نہیں ہو.
یادمون باشه به این زودی اجازه مون نمیدن توبه کنیم،
یعنی ایسا نہ سمجھیے گا کہ فقط ہم نے زبان سے توبہ و استغفار کی اور عمل صالح نہیں تھا، ہمیں راستہ کھل گیا.
چرا؟ چرا؟ اونی که گفتیم هر جا که وعده صادق الهی است در مقابلش امنیه کاذب شیطانی است.
کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھے، ہم نے پہلے بیان کیا جہاں خدا کا سچا وعدہ ہے اس کے مقابلے میں شیطان کا جھوٹا وعدہ اور امنیت ہے۔
یہ گفتگو بین شیطان و خدا شده، میں اینو براتون بگم،
آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں کہ خدا اور شیطان کے درمیان ایک گفتگو ہوئی۔
بله، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس کو، یارب به عزتی که لا ازال و اقوا بنی آدم ما کند ارباب هم بی اجساده، خدایا به عزتت قسم، به عزتت قسم، من پیوسته و پیوسته این آدم ها رو اقوا می کنم، هم امیه کاتب مادم می که جان در بدن دارم، دست از سرشون بر نمی دارم، جوان باشه، نوجوان باشه، میانسال باشه، پیر باشه، دم مرگ باشه، هر چیزی که باشه دست از سرشون بر نمیدارم، اقوا من مادام است.
شیطان نے یہاں خداوند عالم سے ایک بات کی، بہت اہم بات ہے، کہا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم، میں جب تک بنی آدم کے جسم میں جان موجود ہے اس کو فریب دینے سے، دھوکہ دینے سے اپنا ہاتھ کھینچوں گا نہیں، چاہے بیمار ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کوئی بھی، جب تک ان کے جسم میں جان موجود ہے میرا جال ان کے لیے بچتا رہے گا۔
وہ کہ مور دان دس اثر شو بار،
جب مر گیا تو ظاہر ہے میرے کام کا دیرا،
چون دیگه بدا دار نہیں
قتل،
موٹر سوزون دے رفتے کیا،
موٹر جل گئی، گاڑی کا انجن سیز ہو گیا، اب کس کام کا ہے؟
ہیچ۔ بله، خدا چی جواب داد؟ و عزتی لا ازال و اغفر و لهم مستغفرونی، مادامی که این بندگان من اهل استغفارن، یعنی به مبارزه با تو برمیخیزن، من هم اونها رو میبخشم۔
بہت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، شاید میں بیان نہ کر پاؤں۔ خدا، شیطان نے کہا کہ خدا تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں جان ہے بہکاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، یہاں تک کہ آخری لمحے تک بھی آؤں گا موت تک۔ یعنی شیطان کو اس نے چیلنج، شیطان نے چیلنج دیا خدا کو، خدا نے بھی پلٹ کے ایک چیز کہی کہ جب تک میرے بندے تو استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں مستقل بخشتا رہوں۔
اما یادتون باشه شیطان وقتی به مقصدش رسید میگه گور پدرتون ها، میگه به جهنم برو گم شو۔
یعنی شیطان جب اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہتا، کہتا ہے جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔
بلدا من در قبل آیاتی رو راجع به مباحثه گناهکاران و شیطان در قیامت براتون خوندم،
اس سے پہلے آپ کے سامنے جو قیامت کے اندر گناہگاروں میں اور شیطان میں مکالمہ ہوگا بیان کر چکا ہوں۔
وقتی تدا آیو میں یعنی شیطان رو میگه تو مارو گمرت، میگه میمان بودم،
یعنی اس میں
جو اختیار رہا شدید،
یعنی جو بیان کیا کہ شیطان کا جب کام پورا ہو جائے گا پھر اس کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس پہ وہ آیتیں پیش کی تھیں جس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا تھا کہ گناہگار آئیں گے، شیطان کا گلا پکڑنا چاہیں گے، گریبان پکڑنا چاہیں گے، کہے گا مجھے کیوں پکڑ رہا، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، میں نے تو اسے بہکایا۔
شیطان بنا دارے اغوا،
شیطان کا کام ہے جب تک جسموں میں جان ہے ہم پہ جال ڈالتا رہے،
با امنیت اغوا میکنه،
ہمیں جھوٹی آرزوؤں کے ذریعے، جھوٹے وعدوں کے ذریعے اغوا کرتا رہے۔
اما وعده صادق خدا، حالا اگر کسانی بیانی وسطه اون طرفی بشن چی کار باید کرد با اونا؟
خب
چی باید بشن؟
یعنی ایک طرف خدا کا سچا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کی جھوٹی آرزو ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، کوئی آئے اس میں شیطان کی طرف چلا جائے کیا کرنا چاہیے پھر؟
خدا به کمک ما آمده،
حالانکہ خدا نے ہماری مدد کی ہے،
میگه بابا گوش به حرفش میدید تو بیا حقیقتاً استغفار کن، من میگذرم،
یعنی ٹھیک ہے اگر تم نے شیطان کی بات سن لی، فریب میں آ گئے تھے، آؤ آپ استغفار کرو، میں قبول کر لوں گا۔
بالاتر از این براتون بگم،
اس سے بھی اونچی ایک بات،
این روایت جز روایاتی است که خیلی بشارت توشه،
یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں بہت بڑی نوید و خوشخبری ہے۔
عوان ابن تقلب،
عوان ابن تقلب
میگه من نشسته بودم دم حضرت صادق دارن حرفی رو میزن،
چھڑے امام کی خدمت میں امام کے صحابی ہیں ابان تغلب، وہ موجود ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھا تھا امام بیان کر رہے تھے،
سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام،
کہتے ہیں
دو تا گوشم شنیدا،
کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے خود سنا،
یقول
فرما رہے تھے امام،
ما من عبد اذنب ذنبا فندم الیه الا غفر الله له،
اور امام ارشاد فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو اس کے بعد وہ اس پر نادم ہو گیا ہو تو خدا نے اسے نہ بخشا ہو، یعنی خدا بخش دیتا ہے ندامت.
خب ندامت یہ امر قلبی ہے، استغفار یہ امر لسانی.
ندامت اور پشیمانی کا تعلق دل سے ہے، اس کا اظہار زبان سے استغفار کے ذریعے.
الا ہمین کہ تو دلش بیاد کہ من بد کردم،
یعنی ابھی زبان تک نہیں پہنچی یہ بات، فقط دل میں خیال گزرا ہے کہ مجھ سے برا کام ہو گیا،
معذرت خواہی ہم نکرده هنوزا،
یعنی زبان سے آگے خدا کے سامنے بیٹھا نہیں ہے، استغفار نہیں پڑی زبان سے.
قبل از ندامت قلبی و بعد از ندامت قلبی و قبل از اظهار زبانی،
یعنی ابھی فقط ندامت کا احساس ہوا دل میں، پشیمانی کا احساس ہوا، ابھی زبان سے اظہار بھی نہیں کیا خدا بخش دیتا.
عبارت رو ببینید، ما من عبد ادنى بذنب فندم عليه الا غفر الله له قبل ان يستغفر.
یعنی خود اس کو امام نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ بھی خدا کا ایسا نہیں کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اس کے بعد اس کے دل میں ندامت کا خیال آئے اور خدا اسے بخش دیتا ہے اس سے پہلے کہ استغفار زبان پہ چاری.
ہمین کہ تو پشیمان بشی،
بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم پشیمان ہو جاؤ.
نہیں
ابھی تم نے حتی اپنا رخ بھی نہیں کیا، اپنا چہرہ نہیں پھیرا خدا کی طرف، فقط دل پھیر لیا اپنا.
این معارف از اہل بیت عصمت و طہارت انسان رو ببینید چه با خدا مرتبط میکنه.
اہل بیت علیہ السلام کی یہ تعلیمات خداوند عالم سے کتنا نزدیک کرتی ہیں،
چگونه رحمت خدا رو معرفی میکنه،
کس طرح خدا کی عصی و عظیم رحمت کا ذکر کرتی ہیں انسان.
وما من عبد انعم الله علیه نعمتا، هر کس بنده خدایی که نعمت خدایی که بهش داده عرف انها من عند الله، بدونه که این از جانب خدا خدای تو دادی، یا این نعمت خودم نبودم تو دادی، درسی که خوندم تو توفیقشو دادی، مالی که پیدا کردم تو قدرتشو دادی، کار خدمتی که کردم تو عنایت کردی، این رو بدونه اینا نعمته. سلامتی که بهم دادی مال تو.
اسی حدیث روایت کا اگلا جو جملہ ہے، پہلا یہ تھا کہ انسان ندامت کا احساس کرے، ابھی اپنا چہرہ بھی نہ کرے خدا کی طرف، زبان سے بھی نہ کہے خدا بخش دیتا ہے. پھر اگلا جملہ امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس بندے کو بھی کوئی نعمت دیتا ہے اور اس بندے کے دل میں فقط یہ خیال آتا ہے کہ یہ نعمت خدا کی طرف سے، صرف خیال آیا تھا. ابھی اس بندے کے دل میں فقط خیال آیا کہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ہے، اس نے زبان سے شکر ادا نہیں کیا، خدا اس کو معاف کر دے.
ببینید کلاس تربیتی ائمه طاهرین و خدا چگونه،
ائمه طاهرین کس طرح انسان کی تربیت کر رہے ہیں، کس طرح خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں،
چجور دارن تربیت میکنن،
کتنے خوبصورت انداز سے انسانوں کی تربیت کرتے ہیں.
و ما دقت نمی کنیم،
ہم توجہ نہیں کرتے.
خلاصه دو تا جریان به هم پیوند در مقابل هم، وعده های صادق الهی، امنیه های کاذب شیطانی.
پس دو چیزیں آمده سامنه ہیں، ایک خداوند عالم کے سچے وعده، دوسری طرف شیطان کے جھوٹے وعده اور آرزوئیں.
خب حالا اما نحوه، من دارم زود این رمایات رو چی میکنم، اما نحوه سطر و کتمان الهی و تکفیر خدا چگونه است، این خیلی مهمه.
یه اهمه که خدا کس طریقه سے گناهو کو چھپا دیتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے.
توبه کرده
انسان، توبه کی اعمال صالح بھی کیا،
ولی خب بابا این اعمالی که موندگارن،
یعنی یہ جو انسان سے عمل ہوتا ہے یہ ہمیشہ رہ جانے والا ہوتا ہے.
این روایت رو شما ببینید، نحوه پوشاندن رو میخوام براتون بگم.
من آپکے سامنے یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ خدا چھپاتا کیسے ہے، اس چھپانے کا طریقہ کیا ہے خدا کے.
توبہ کرده، استغفار کرده، توبہ کرده، پشیمان شده، ببین چه کار میکنه خدا باهاش، نحوه کتمان و تکفیر چگونه است.
انسان نے توبہ کی، استغفار کی، پشیمان ہوا، نادم ہوا، خدا نے اس کے نتیجے میں چھپایا، کیسے چھپایا یہ اہم ہے.
مقداری از روایت رو برات،
پوری روایت نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی سی
بات. اذا تاب العبد توبة نصوحا، توبه نصوحی بماند. این بحثش مال ماه رمضان بوده. توبه نصوح چیه؟
توبہ نصوح، جب بھی کوئی بندہ خدا توبہ نصوح کرتا ہے، توبہ نصوح کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں ہوگی، ماہ رمضان میں دیکھیں
گے انشاءاللہ. حالا اگر کسی به اینجا رسید که توبه نصوح کرد، احب الله، مورد حب خدا
برده، بس جو بندہ خدا بھی توبہ نصوح کرتا ہے نتیجے میں خدا اس سے محبت کرتا ہے.
فستر علی فی الدنیا والآخرہ،
اور دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے.
عجیبه. فستر علی فی الدنیا والآخرہ فقلت بکیف فیستر علی، چگونه خدا میپوشونه؟
اور جب امام نے فرمایا کہ جب کوئی توبندہ ہے خدا توبہ نصوح کرتا ہے، خدا کیا کرتا ہے دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، پوچھا کیسے پردہ پوشی کرتا ہے؟
قال یونس ملکی ما کتب علیه من الذنوب، این دو تا ملائکه که می نویسن، آره دیدید بعضی از مواقع این کامپیوتر های چیز میزن همه پاک میشه.
یونس یعنی از یاد می برد، یونس یعنی از یاد می برد،
نه آره از یاد بردن، آره آره.
کس طرح خدا پردہ پوشی کرتا ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح کے ساتھ دو فرشتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اعمال کو دیکھ کر لکھنا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے خدا اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی جس فرشتے نے لکھا ہوتا ہے اس کی یاد سے بھلا دیتا ہے،
میشه پاک کرد دیگه نه؟
یعنی خدا بھلا دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے.
ولی یادتون باشه بعضی ها هستن که میتونن وارد بشن همون پاک کرده را برگردونن، و اینطور نیست که.
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح کمپیوٹر سے بھی فائلز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، انسان کو نہیں مل رہی ہوتی، لیکن جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہوئی بھی فائلوں کو بھی واپس لا سکتا ہے. خدا مٹا دیتا ہے لیکن
تکفیر ہی نہیں،
ذہن میں رکھیے گا اس بات،
تکفیر ہی نہیں،
یعنی گناہوں کو چھپانا تکفیر یہ ہے.
ہاں بعضی ایسے آرے کریم کو بیر بھی کرتے ہیں،
بعض دفعہ ایسی ٹیکنک ہوتی ہے کہ چیزیں واپس آ جاتی ہیں،
ولی دستگاہ خدا برای برگردوندن نداره.
لیکن خدا اگرچہ قدرت رکھتا ہے واپس لانے پہ، لیکن خدا کا ارادہ ایسا ہے نہیں.
ہر کس اپنی صفحہ کمپیوٹر رو بینم کہ ہیچ توش نیست،
یعنی جو بھی اس مانیٹر پہ نگاہ ڈالتا کہتا ہے کچھ بھی نہیں آ رہا، کوئی ڈسپلے نہیں ہے. ہاں
فسط رائے لفتون یا بلاخرہ فقلتم بلے قال یونس ملکی ما کتب علیه من الذنوب،
اور خدا پھر اس فرشتے سے بلوا دیتا ہے سب کچھ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے.
ثم یوحا الی جوارح اکتمی علیه ذنوبا، به جوارح دست و پا رو پوشو، اینا چون شهادت میدن میگه شما بپوشونید.
وقت بہت کم ہے، روایت بہت خوبصورت ہے، اور خدا اندھے علم فرشتے سے تو یہ کرتا ہے مٹا دیتا ہے، اعضاء و جوارح کہ جنہوں نے قیامت میں گواہی دے لی تھی، ان اعضاء و جوارح کو خدا حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپا دو. فقط اعضاء و جوارح کو حکم نہیں دیتا، جس زمین پر گناہ ہوا ہوا ہوتا ہے اس زمین نے بھی گواہی دینی ہے، خدا اس سے بھی کہتا ہے اس کے گناہ کو چھپا دو. یعنی خدا ہر اس چیز کو کہ جس نے گواہی دینی تھی خدا کے سامنے گناہوں کی، اعضاء و جوارح نے، فرشتوں نے، حتی اس زمین نے، اس زمان نے، خدا ان سب سے کہتا ہے اس کی گناہوں کو چھپا دو.
پس یکی از اسباب تکفیر ذنوب توبہ است.
پس تکفیر گناہ کا ایک ذریعہ توبہ ہے.
اما توبہ رو هم گفتیم، یعنی چه؟
توبہ کی بھی ہم نے وضاحت کر دی ہے.
و هفته آینده جلسه تعطیل، چون روز اربعینه،
اگلے هفته نہیں ہوگی ہماری کلاس چونکہ چہلوں میں،
هفته بعد انشاءاللہ یکی دیگه از اسباب تکفیر رو براتون میگیم که عبارت از صدقه، چون اونجا خیلی حرف داریم.
اور اگلے ہفتے کے بعد جب ہم انشاءاللہ ہمارا وقت ہوگا تو ہم ایک اور عامل کو بیان کریں گے جو صدقہ ہے، کہ جس کے اندر بہت ساری بات.
ببخشید طول کشید. وصلی اللہ علیہ وسلم.